قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله وبلغ إيماني أكمل الإيمان. صلوات محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، کی دعا کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کو رسول اور اہل بیت رسول پر صلوات کے ذریعے سے آغاز کیا ہے۔ کل کی میری گفتگو اسی لفظ پر تھی کہ انسان اپنی دعا کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر صلوات کے ذریعے سے آغاز کرے اور ان پر صلوات کے ذریعے سے ختم کرے۔ کہ یہ استجابت دعا کی علامت ہے، کیونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ خود صلوات بھی ایک دعا ہے اور مالک اس کو رد نہیں کرتا، اور خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ دعا کے دونوں طرف کو قبول کرے اور درمیان کو رد کر دے۔ لہٰذا اگر دونوں طرف میں صلوات ہو تو پروردگار عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال موضوع دعا نہیں ہے، ورنہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس موضوع پر آپ کے سامنے گزارش ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے مرحلے پر چار باتیں پروردگار عالم سے تقاضا فرمائی ہیں۔ چار باتوں کا سوال امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار سے کیا ہے: ایمان، یقین، نیت اور عمل، اور چاروں چیزوں میں کچھ رعایتیں ہیں جو امام نے رکھی ہیں کہ جب انشاءاللہ گفتگو وہاں تک پہنچے گی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی منزل پر اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دعا یعنی اپنے پروردگار کے سامنے احساس نیاز، یعنی انسان اس بات کو محسوس کرے کہ کسی منزل پر پہنچ جانے کے باوجود وہ اپنے خدا سے مستغنی نہیں ہوا، اس سے بے نیاز نہیں ہوا، کسی منزل پر بھی ہو، چاہے وہ ایمان کی کسی منزل پر ہو یا یقین کی کسی منزل پر ہو یا عمل کی کسی منزل پر ہو یا علم کی کسی منزل پر ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب اسے پروردگار کی ضرورت نہیں رہ گئی، نہیں، بلکہ جس منزل پر بھی انسان ہوتا ہے، جس مقام پر بھی انسان ہوتا ہے، اس کو بہرحال پروردگار کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں آپ اس چیز کو بارہا دیکھیں گے کہ تمام کمالات کی منزل آخر پر ہونے کے باوجود، تمام تر خوبیوں کو مقام احسن پر رکھنے کے باوجود پروردگار عالم کے سامنے دس بدعا ہیں۔ توجہ کریں، یہ کس لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کسی گناہ کا گزر ہے، نعوذ باللہ، نہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی تصور گناہ کا ان کے قریب نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایک لمحہ احساس نیاز کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ ہر لمحہ، ہر آن، اب کسی معصوم کو اٹھا کر کے دیکھیں جس کے بارے میں دل چاہے مطالعہ کریں، لیکن ہر جگہ پہ یہ ملے گا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم پروردگار سے ایک نیاز مستمر، ایک ایسی ضرورت جو ہمیشہ پائی جانے والی ہو، وہ امام کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ رو کے، گڑ گڑا کے، تنہائی میں، خلوت میں، عجیب عجیب انداز ہے جو معصوم پروردگار کے سامنے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کے سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے کہ جس کے بدلے میں یہ پروردگار کے سامنے اس طریقے سے پیش ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں بہت سے جگہوں پر سوالات کیے جاتے ہیں اس طرح کے، میں نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس چیز کو بیان کروں، یہ جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہیں، چاہے وہ اس کو گناہ سے تعبیر کر رہے ہوں یا ظلم سے تعبیر کر رہے ہوں یا جس چیز سے بھی تعبیر کر رہے ہوں، یہ ساری چیزیں ان کی معرفت پر دلالت کرتی ہیں، نہ کہ خدا نہ کرتا کسی کوتاہی پر۔ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ میں خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ایک فقرہ آپ کے سامنے گزارش کروں تاکہ اپنی بات کو مدلل کروں اور اس منزل پر آت آگے بڑھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اب کی لخروجی من قبری عریانا۔ انسان کو ترجمہ کرنے میں بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے جملے ہیں امام کے۔ فرماتے ہیں، میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ اپنی قبر سے عریاں نہ اٹھو۔ کون معصوم، کون زین العابدین، کون سید الساجدین؟ اب کی لضیق لحدی، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری قبر تنگ نہ ہو۔ آپ توجہ کرنا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس چیز کا؟ جب ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ وہ اس بات پر گریا کر رہے ہیں۔ اور بہت جملے کے بعد ایک ہے اب کی، میں نے دو ایک باتیں آپ کے سامنے کہیں صرف کہ یہ تصور ہو سکتا ہے امام کے سلسلے میں، لیکن کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا خدا نہ کرتا کوئی گناہ کا تصور بھی ان کے آس پاس نہیں ہے؟ بلکہ امام اس منزل پر ہوتا ہے جہاں تصور گناہ بھی نہیں پیدا ہوتا، تصور خطا بھی ان کے پاس نہیں آتا، بلکہ یہ ترک اولا سے بھی ماورا ہیں، ان کے پاس ترک اولا بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم ٹھیک سے ترک اولا کی تعریف بھی نہیں جانتے کیا چیز ہے، کہ کسے کہتے ہیں ترک اولا؟ اسے گناہ نہیں ہوتا ترک اولا؟ نہیں۔ یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے پیش ہوں، ایک چیز زیادہ بہتر ہو ایک کم، دونوں بہتر ہیں، لیکن ایک زیادہ بہتر ہو ایک کم، امام وہ نہیں ہوگا جو کم کو اختیار کرے، ہمیشہ زیادہ کو اختیار کرے گا، جو کہ وہ اولویت رکھتی ہے اس کے اوپر۔ یہ ترک اولا، اگر اس کو بھی لے لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ مثلا دو مسجدیں برابر میں ہیں، ایک مسجد جامع ہے ایک غیر جامع ہے، اولا یہ ہے کہ جامع میں نماز پڑھا جائے، یہ بھی ترک نہیں ہوتا معصوم سے، اسے ترک اولا کہا جاتا، ترک اولا۔ یعنی یہ بھی جہاں پر تصور نہ کیا جا سکے، ان کی عصمت اس منزل پر ہے 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی، کہ جہاں ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے، نسیان کا گزر نہیں ہے، کوئی چیز اس طرح کی نہیں پائی جاتی، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی بھی خطا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس جملے کے معنی کیا ہیں کہ اب کی لخروجی من قبری اریانا، میں اس بات پر رو رہا ہوں، اور کہہ نہیں رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اور اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ اس لیے رو رہے تھے کہ دوسرے دیکھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، توجہ کیجیے آپ، یہ نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے رو رہے ہیں، عمل میں دکھانا یعنی ریا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، گفتگو انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آئے گی آپ کے سامنے کہ عمل میں دکھانے کے معنی کیا ہیں۔ یہ نہیں بلکہ معصوم واقعاً رو رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، امام واقعاً اس بات پر گریا کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، میں ایک جملہ یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ جو میں نے لفظ کہا ہے اس کی اور وضاحت ہو سکے، ہر معصوم تمام کمالات میں آخری منزل پر ہے ممکن الوجود کی، توجہ کیجیے گا، ہر معصوم ہر کمال میں، جس کمال کو آپ تصور کریں وہ آخری منزل پر ہے۔ پروردگار کے، اب یہ جملے تفصیل طلب ہیں، میں عرض نہیں کروں گا، پروردگار کے تمام صفات کمالیہ کا مظہر ہوتا ہے امام وقت۔ یہ انشاءاللہ میں دوسری جگہ گفتگو میں اس کو عرض کروں گا کہ تمام صفات کمالیہ، جتنے بھی پروردگار کی صفتیں پائی جاتی ہیں، صفات کمال، سب کا مظہر امام ہوتا ہے۔ اب یہ مظہر کیا ہو، کیا معنی، مطلب یہاں پر نہیں ہو سکتا، تمام صفات پروردگار کا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اپنی بعض صفتوں کا بعض کو خصوصی مظہر بنایا ہے اس زمانے کے اعتبار سے. مثلا مولا کائنات علم کے میدان میں صفات الہی کی صفت الہی کا مظہر ہے، یعنی علم الہی کا مظہر باب العلم ہے. سخاوت پروردگار کا مظہر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. شجاعت و صبر کا مظہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب اسی ملاحظہ کریں اس چیز پر، اس کے معبودیت اور اس کی مسجودیت اور اس کی عبادت کس منزل پر ہونا چاہیے، اس کے بیان کا مظہر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. چونکہ عشرے کی نسبت امام سے لیتا ہوں، انہی کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی معبودیت کو ہم بیان کر سکیں، اس کی مسجودیت کو کس طریقے سے بیان کریں، اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، کیسے معلوم ہوگا. یہ اس کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا گیا، اسی لیے سید الساجدین ہیں. جبکہ ہر امام سید الساجدین اپنے وقت میں، لیکن خصوصیت سے انہیں یہ لقب مل رہا ہے. یہ لقب کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ظہور ہوگا تاکہ پہچانو وہ کس منزل پر ہے جہاں فلاں اس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے، اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں. بھائی جو مظہر بنا ہو اس کی عبادت کے ظہور کے لیے، اس کے سجدوں کے تحفظ کا ظہور جس ذات سے ہو رہا ہو، جو اس منزل پر ہو خصوصیت سے. ہر امام کو اس زمانے کے اعتبار سے القاب سے نوازا گیا. کوئی صداقت کا مظہر ہے، کوئی قزم غیظ کا مظہر ہے، کوئی رضا الہی کا مظہر ہے، ہر ایک کوئی کسی کے صفت کا ظاہر کرنے والا. لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے دو صفتیں، عبودیت اور سجدہ، دو صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس میں زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. میں ایک لفظ کہنے کے لیے میں نے یہاں آپ کو زحمت دی ہے، زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. زین العابد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر چکا ہو. عبد یعنی غلام، عبودیت یعنی غلامی. غلام وہ ہے جس کا سب کچھ آقا کا ہو، اپنا کچھ نہ ہو. اور ان تمام غلامی جہاں بیان کی جائے مالک کی، اس کی زینت جو بنے اس کو امام سجاد کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، جو زینت بن رہا ہو اس صفت کے لیے، وہ یعنی جس کا سب کچھ خدا کے لیے، اس چیز کو جہاں ظاہر کیا جا رہا ہو، وہ زین العابدین ہے. اور اس کے باوجود جو اس طریقے سے سپرد ہے خدا کے لیے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں اب کے لیے خروجی من قبری ہوئی آنا. توجہ کریں، جس نے اب میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کروں اس پر توجہ کیجئے گا، وضاحت تو نہیں کر سکتا. شب عاشور کا سجدہ اور ہے، شام غریبہ کا سجدہ اور ہے. کیوں؟ کس کو کون سے صفت سے نوازا جاتا ہے یہ پروردگار خود جانے. یعنی اتنے کمالات جہاں ظاہری اعتبار سمجھے جا رہے ہیں، کوئی کیسے کہہ رہا ہے اب کے لیے خروجی میں قبری اریانا. میں اس بات پر ہو رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کرتے ڈر لگتا ہے جملوں کا، کیا وجہ ہے اس چیز کے لیے؟ توجہ کیجئے گا، یہ ہم ہیں کہ جو ذرا سی کوئی نعمت مل جائے تو اسے اپنا سمجھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ذرا سی کوئی نعمت مل جائے، علم آ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں مزاج تکبری. چاہے ایک محفل میں بیٹھے چار لوگ بیٹھے ہوں، میں وہاں ضرور بولنا چاہوں گا، اظہار نظر کروں گا. میری نظر یہ ہے، اور اب تو اتنا آگے بڑھ چکا ہے مسئلہ کہ دین کے سلسلے میں مجھ جیسا جاہل بھی میری نظر کہہ کے خطاب کرتا ہے. میری نظر میں یوں ہونا چاہیے، اس منزل پر گفتگو ہے. جہاں پر بھی کوئی چار لوگ ہیں، فوراً انسان اظہار کرنا چاہتا ہے کسی چیز کا، اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ایک مسئلہ چھیڑیے، خاموش نہیں رہے گا سامنے والا، فوراً کچھ نہ کچھ کہے گا تاکہ اظہار ہو نظر کا. میرا مکان، میرا یہ، میرا وہ، ہر چیز میرا لگا ہوا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے یوں کیا، میں نے فلاں کی ہدایت کی. یہ جملے وہ نہیں ہے جو میں کہیں اور سے لایا ہوں، یہی سب کو میں نے فلاں انسان کی ہدایت کی، بڑے منزل بجا رہے تھے، ہم نے یوں کیا. یہ ہم ہیں کہ جو ذرا سا کچھ مل جائے تو اسے اپنی جانب نسبت دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا، میرا لباس، میری انگوٹھی، میرا امامہ ہے کہ نہیں جملے اس طرح کے؟ آپ دیکھیے گھر میں روزانہ کہہ جاتے کہ نہیں کہہ جاتے، میری الماری، میرا پلنگ، میرا ساری چیزیں ہیں، میرا لباس. لیکن امام اس منزل پر ہے عبودیت کی کہ جو اپنے کفن کو بھی اپنا نہیں سمجھ رہا. صلوات علینا محمد اور آل محمد. اس منزل پر گفتگو ہے کہ جہاں اپنے کفن کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، حتیٰ اپنے کفن پر بھی اپنا اختیار نہیں سمجھتے، اور کسی اور کا بھی نہیں، میرے کفن پر بھی مجھ سے زیادہ میرے خدا کا اختیار ہے. توجہ کیجیے گا، اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے اتنا مجبور ہوں کہ اگر وہ اس کو بھی لینا چاہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. توجہ کریں، سوچے کس منزل پر ہے، یعنی احساس ضرورت، احساس نیاز اس منزل پر ہے امام کی. ایک کفن کے سلسلے میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی میرا نہیں ہے، اگر خدا چاہے تو لے لے. یہ کہنا ان کے ماضی کے کسی بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے معرفت باری تعالی کی دلیل ہے کہ یہ بھی میرا نہیں ہے، اس کا ہے، اگر چاہے تو لے لے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اس طرح کی جو چیزیں امام کے سامنے آتی ہیں، آپ دیکھیں کس منزل پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ اس کو بھی اپنا نہیں سمجھ رہے کہ یہ میرا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے لے سکتا پروردگار ہے. اتنا سب کچھ ہونے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر لمحہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے احساس نیاز سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے مرتبط رکھے ایک لمحے کے لیے، ویار لمحے، کسی لمحہ اس سے الگ نہ ہونے پائے. دعا کے معنی یہ ہے، دعا یعنی ایسا نہیں کہ مسجد میں جائیں تو کچھ کہیں، نہیں، دعا کے معنی یہ نہیں کہ شب قدر آئے تو کچھ کہیں، نہیں، دعا کے معنی ہے انسان میں ایسی تب وہ پیدا ہو جائے کہ ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ. جہاں یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کے مہتے معنی ہوتے کہ انسان کے اندر دعا کا سلیقہ پیدا ہو گیا، جہاں احساس نیاز اس طریقے سے پیدا ہو جائے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے، میں صرف ایک بات یہاں پر عرض کروں اور اب بات آگے بڑھ جائے. مولا کائنات جیسا انسان، کہ جن کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے افضل ہے قیامت تک. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الى یوم القیامہ. اور یہ باتیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ باتیں اعتباری نہیں ہیں، یہ باتیں حقیقی ہیں. یعنی واقعاً علی ابن ابی طالب کی ضربت میں اتنا وزن ہے کہ اگر دونوں جہاں کی عبادت کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو علی کا پلہ بھاری ہوگا. اور میں اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا نیت کے مسئلے میں، لیکن میں ابھی کچھ آگے کہنا چاہتا ہوں. ایسا انسان، محلے والے کہتے ہیں کہ ایک ایک ہزار رکعت تکبیروں کی آواز سنی گئی ہے علی ابن ابی طالب کے ایک رات میں، ایک ہزار تکبیرت الاحرام کی آواز سنی گئی ہے. جناب آیت اللہ بروجردی نے ثابت کیا کہ ایک رات میں ایک ہزار رکعت پڑھی جا سکتی ہے. انہوں نے پڑھی ایک ہزار رکعت نماز ایک رات میں پڑھ کے ثابت کیا کہ پڑھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مبالغہ کر رہا ہے، انہوں نے پڑھ کے ثابت کیا ایک ہزار رکعت کو. ایسا پڑھنے والا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آہ من قلت الذات و طول السفر. میں رو رہا ہوں کہ زادے راہ کتنی کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے. یعنی ایسا رکھنے والا جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو، وہ کہہ رہا زیادہ راہ کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے. ایک منزل. اور دوسری منزل پر آتے تو بیان کرتے ہیں ینحدرو عنی السیل ولا یرقا الی الطیر. میں وہ ہوں کہ جس سے علوم کے سیلاب دریا پھوٹتے ہیں، کوئی بھی طائر فکر مجھ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ایک منزل یہ ہے, توجہ کیجئے گا, ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے. ایک طرف تو فخر و مباحات کی اس منزل پر کہ جہاں جن حدر و ان سیل بلا یرقا ہے لیا تیر یا امہ تارین لا یقاس بنا آہد, اور پھر کیسی کیسی گفتگو ہے کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے, اور دوسری منزل پر آہ من قلت ذات و طول سفر. توجہ کریں, اس کے معنی کیا ہے, یعنی کیا واقعاً کم ہے یا واقعاً ہے ان کے پاس, کس کو حل کیا جائے. یہی وہ معرفت کی منزل ہے کہ جو علی ابن ابی طالب یا دیگر ائمہ سے ہمیں محسوس کرنی چاہیے. علی ابن ابی طالب کے پاس بہت کچھ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن جب مولا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس کی بارگاہ میں, جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں اس کی بارگاہ میں, تو آہ من قلت ذات سے تعبیر کرتے ہیں. جب یہ بندہ اپنے معبود پر نظر ڈال کے کہتا ہے تو کہتے ہیں آہ من قلت ذات, کچھ نہیں ہے, یعنی وہ اس منزل پر ہے کہ اس کے سامنے میں کچھ نہیں. لیکن جب اپنے آپ کو ما سوا اللہ پر نظر ڈالتے ہیں, جملہ بغور کیجئے گا, جب اپنے آپ کو اور ما سوا اللہ پر نظر ڈالتے ہیں تو آواز دیتے ہیں حدر و انی سائل ولا یرکا الیہ طیر. ارے کون ہے دنیا کا ایسا انسان جو مجھ تک آ سکے یا میرے علوم کا احاطہ کر سکے. یعنی دو صورتیں ہیں, بند ما سوا اللہ کے سامنے آ رہا ہے تو فخر و مباحت کر رہا ہے ما اللہ, لیکن جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو احساس نیاز پیدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی. یہ منزل ہے اس معرفت کی, یعنی ایک مستمر, ایک ہمیشہ, ایک جاری رہنے والا جمالی وہ کیفیت کہ پروردگار سے رابط, اس کا نام ہے دعا. اور یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے. بہرحال میں نے یہ مقدمتاً ایک جملہ تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا, اور گفتگو امام کے اس فقرے پر دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. بلغ ایمانی اکمل الایمان, کون کہہ رہا ہے؟ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, کہ پروردگار ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کی منزل تک پہنچا دے. وہی احساس نیاز, یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں, نہیں نہیں, بلکہ یہ اگر میں وہاں تک پہنچا ہوں تو خدا ہی کے وسیلے سے پہنچا ہوں. توجہ کیجئے گا اس جملے کے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب یہاں پر ایک بحث ہے اور ایک کافی طولانی بحث ہے ایمان کی, تو اس میں دو چار جملوں میں آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کرنا چاہوں گا, صرف دو لفظ ایک لفظ کے سلسلے میں. امام نے کہا بلغ, عربی کا صیغہ ہے آپ سب جانتے ہیں, ابلغ یہ بھی عربی کا ہے, اس کو بھی آپ جانتے ہیں, لیکن امام نے لفظ بلغ کہا, ابلغ نہیں کہا, کیونکہ دونوں کے معنی پہنچانا ہے, ابلاغ پہنچانا. امام نے اس لفظ کو نہیں استعمال کیا بلکہ بلغ کہا. عربی جاننے والے جانتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پر تفعیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے تدریجن پہنچانا, زینہ بہ زینہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہ چیز کے اندر پوشیدہ ہے. یعنی امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے. توجہ کیجئے گا, درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اور آخری منزل تک جاتا ہے. ایسا نہیں اکٹھا کوئی پہنچ جائے اچانک, نہیں, بلکہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اس منزل پہنچتا ہے. امام نے بیان کیا یہاں ایمان کی منزل. توجہ کیجئے, ہم نے بہت سنا ہے اس لفظ کو اور ہر انسان جانتا ہے اس لفظ کو, لیکن قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے اسے بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ کچھ آج اگر ہو سکا, ورنہ کچھ کل آپ کے سامنے. دو لفظیں ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہیں, اور اس میں آپ نے سنا بھی ہے بہت مرتبہ, لیکن میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سلسلے بیان میں آ رہا ہے. ایک کا نام ہے اسلام اور ایک کا نام ہے ایمان. توجہ کیجئے, یہ دو لفظیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں عام طور سے, مومنین اور مسلمین. ایمان اور اسلام دونوں محترم ہیں, دونوں کا اپنا ایک مقام ہے. قرآن مجید نے دونوں کے بارے میں بیان کیا ہے. اسلام کے بارے میں بیان کیا کہ مسلمان کون ہے، مومن کے بارے میں بیان کیا کہ مومن کون ہے، لیکن ایک فرق ہے دونوں میں، توجہ کیجیے گا، جو قرآن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسلام کی صفت سے پروردگار عالم نے کبھی گفتگو نہیں کی، ایک عجیب بات ہے قرآن میں، بلکہ جب بھی گفتگو کی ہے تو ایمان کی صفت سے گفتگو کی ہے۔ قدرت نے یہ تو کہا کہ ایوہ الناس، اے انسانوں، چونکہ پورا قرآن پروردگار عالم کا رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں پیغمبر سے نہیں بلکہ مستقیماً خدا نے خطاب کیا ہے لوگوں سے، ایوہ الناس اعبدوا ربکم، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، یعنی لوگوں کو مخاطب بنایا پروردگار عالم نے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، لوگوں کو مخاطب بنایا خدا نے، لیکن جب لوگوں کے ساتھ کسی صفت کو رکھا تو صفت اسلام کو قابل خطاب نہیں سمجھا۔ اب یہ عجیب منزل ہے، پورے قرآن میں کسی ایک مرتبہ کسی بھی آیت میں نہیں دکھائی دیا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے، کہیں پر نہیں ملا پورے قرآن میں، لیکن پورے قرآن میں کئی مرتبہ یہ چیز تکرار کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی صفت متصل ہوئی تو صفت اسلام اس قابل نہ بن سکی کہ مورد خطاب الہی قرار پائے، لیکن صفت ایمان اس قابل بنی کہ مورد خطاب الہی قرار پائے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ رہ گیا اور چھوٹ گیا اور نہیں کہا، نہیں، یہاں پر ہر لفظ معجزہ ہے اپنے مقام پر، کہیں پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ میں اسلام لانے والوں، جب بھی کہا تو ایمان لانے والوں۔ کوئی راز تو ضرور ہوگا، اس کو کبھی نہ کہنا، اسے بار بار کہنا، کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوگا، کیونکہ پروردگار بلا وجہ تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، تو اس میں کسی بار بھی اس کو نہ کہنا، اسے بار بار کہنا، کچھ نہ کچھ راز ہے۔ اب کیا راز ہے، ہمیں کیا معلوم کیا راز ہے، خود قرآن ہی بتائے کوئی راز ہوش آئے، توجہ کیجیے گا، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد، شاید کسی جگہ پہ گفتگو کے پہنچاؤں اگر ہو سکی مجھ سے، کوئی نہ کوئی راز تو ہونا چاہیے، یہ بالکل واضح ہے۔ کیا راز ہے وہ، قرآن مجید پہ چل کے دیکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے چلے، ایک جگہ پر 49واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ حجرات، اسے پروردگار عالم نے ایک بات کہی جہاں اسلام اور ایمان دونوں آیا، تو وہاں پر کچھ راز سمجھ میں آیا تھوڑا سا، توجہ کیجیے گا، کیا کہا، پیغمبر سے خطاب کیا قرآن نے، وقالت الاعراب آمنا، اے پیغمبر یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل، ان سے کہو، کیا کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ہم ایمان لے آئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، توجہ کیجئے گا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی اوقات میں رہو، ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد، گفتگو کے مندر پر لانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، جو ہے وہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، یہی وہ قرآن نے روکا نہیں، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، توجہ کیجئے، قرآن مجید کے جملے ہیں، میں پھر کہوں گا یہ قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے، تو ایمان اور اسلام دونوں کو ایک ساتھ قرآن نے بیان کیا، اور کس انداز سے بیان کیا، وہ قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، توجہ کیجئے گا، لفظ پر زور دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، یعنی اسلام کو لفظ قول سے تعبیر کیا قرآن نے، توجہ میرے عزیزو، میں ایک بات
کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کو لفظ قول سے تعبیر کیا کہنے سے، لیکن ایمان کو لفظ قول سے تعبیر نہیں کیا بلکہ منع کیا۔ کاش میرا بندہ میری بات کو محسوس کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ یہ نہیں، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ اسلام کو قول سے تعبیر کیا کہنے سے، ایمان کو کہنے سے منع کیا۔ بلکہ آواز دی لما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دل سے مراد یہ نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے، گوشت کا لوتھڑا اور ہزاروں لیٹر خون پاس کرتا ہے، نہیں، قلب سے مراد روح بشر، قلب سے مراد نفس انسان، قلب سے مراد حقیقت انسانیاں۔ میں کس سے اسی لفظ پر رک رہا ہوں، روح بشر، یعنی ابھی ایمان تمہاری روح میں اترا نہیں۔ توجہ میرے عزیزو، ابھی ایمان تمہاری روح میں اترا نہیں، اسلام کو کہنے سے تعبیر کیا، ایمان کو روح سے تعبیر کیا۔ جو کہے گا وہ سنا جا سکتا ہے، جو نہ کہا جائے اس کو سنا نہیں جاتا بلکہ اہل نظر محسوس کر سکتے ہیں۔ کج بات غور کریں آپ، جو کہا جاتا اس کو سنا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، لیکن جو ہم نہیں کہہ رہے اس کو کوئی سن نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اہل نظر ہو تو ان کہی بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو کہی نہیں جاتی، ان کے اثرات سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ ایک صاحب آپ کے پاس پانی لے کر کے آیا، میں کہا میں نے پانی مانگا تو نہیں تھا، کہ آپ کے ہونٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ پیاسے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی مانگا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، لیکن اثر سے لگ گیا۔ ایک صاحب پنکھا جھلنے لگے آپ کے سامنے، آپ نے کہا میں نے کہا تو نہیں پانی جھلنے کے لیے، کہ پسینہ بتا رہا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ پہلے نظر ہیں کہ انسان کو وہ چیز جو دل میں ہو یعنی روح میں ہو اس کو کہا نہیں جاتا بلکہ اس کے اثرات سے پہچانا جاتا ہے۔ اثرات ایمان کیا ہیں؟ توجہ کیجیے گا، ان اثرات سے پہچانا جائے گا ایمان کو، زبان پر کہا نہیں جائے گا، ان اثرات سے ایمان کو پہچانا جائے گا۔ آپ نے پہچانا اسلام کو، جب کہا تو کہا کل قولوا اسلمنا، کہو کہ اسلام لائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی اسلام کا تعلق زبان سے ہے، خود قرآن مجید نے اس بات کو کہا، احادیث میں بھی آیا، الایمان اقرار ولا عمل، ایمان اسلام، الاسلام اقرار ولا عمل، اسلام صرف کہنا ہے، عمل کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ والایمان اقرار وعمل، ایمان اقرار ہے دل سے اور عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن نے جب کہا تو ایمان کے تعلق کو دل سے رکھا، دل سے مراد روح، اور اسلام کے تعلق کو زبان سے رکھا۔ یعنی اگر تمہارے قول و دل، زبان و دل میں اختلاف ہو تو مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر فعل و قول و فعل یا زبان و دل میں اختلاف ہو تو انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تب ہوتا ہے جب زبان و دل میں یکسوئی پیدا ہو جائے، جو زبان کہہ رہی ہو وہ دل تسلیم کر رہا ہو، اور اختلاف زبان و دل کو نفاق کہا جاتا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، جہاں اختلاف ہو زبان و دل میں، یعنی زبان پر کچھ ہو، عقیدے میں کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ قدرت نے منافقوں کو کبھی منہ نہیں لگایا، بلکہ یہ بیان کیا کہ جہاں احتمال کا، جہاں نفاق کا احتمال ہو اس سے ہم گفتگو نہیں کرتے، ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جہاں نفاق کا احتمال بھی نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام وہ ہے، ایک لفظ اور کہوں گا اس جگہ پر، اسلام وہ ہے کہ جو زبان پر آتا ہے، دل میں ضروری نہیں ہے کہ ہو، اگر ہوگا تو ایمان بن جائے گا، اور ایمان وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں بنتی. اس لیے حدیث میں آیا کہ الایمان معرفت بالقلب, ایمان دل سے معرفت, قول باللسان زبان سے اقرار, وعمل بالارکان اعضاء و جوارح سے عمل کرنا, تاکہ ایمان جو دل میں ہے وہ ثابت ہو اثر کے ذریعے سے. توجہ کیجئے گا, تاکہ وہ ثابت ہو اثر کے ذریعے سے. ایمان دل میں ہے زبان پر نہیں, اس کا تعلق دل سے. قرآن مجید نے کہا کہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ایمان دل میں داخل ہوتا ہے. اسلام زبان پر آتا ہے, جو اپنے ایمان کا زبان سے اعلان کرے. قرآن کہتا ہے چوپ, تم مسلمان مومن نہیں ہو, بلکہ مسلم یہ کہو کہ اسلام لائے, لیکن ایمان وہ ہے جو زبان پر آئے نہ آئے بلکہ اثرات سے معلوم ہوتا ہے. اثرات کو وہ پہچانے گا جس کی نظر روح پر ہو, جس کی نظر جو اہل معنی ہو, جو معنویات کو سمجھتا ہو. ظاہر کو دیکھنے والے ایمان کو بھانپ نہیں سکتے, ظاہر بین کبھی ایمان کو سمجھ نہیں سکتے. جو اہل دل ہیں, جن کی معنویات پر نظر ہے, وہ ایمان کو محسوس کر سکتے ہیں. اب سمجھے کہ راز کیا تھا کہ 1400 برس سے اب تک کسی کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. جو زبان پر ڈھونڈ رہے تھے وہ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور جو جسے معلوم تھا کہ ہم کیوں کہیں اپنے ایمان کو زبان سے, قرآن کہے لم تو منو, توجہ کیجئے گا, قرآن نے خود کہا لم تو منو, کہا نہیں آتا یا قالت العرب, یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق کہنے سے نہیں ہے, بلکہ ایمان خود ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو, اثرات سے پہچانا جاتا ہے ایمان کو. چونکہ ایمان دل میں داخل ہوتا, دل میں کون سی چیز آتی جو نور ہو, روح میں وہ چیز اترتی ہے جو نور ہو. ایمان ایک نور ہے, ایمان کو نور ہے جب تو اس کے اثرات سے پہچانا جائے گا. تو میں ایک مثال دوں کہ بچوں تک بات پہنچ جائے. گھر میں کسی نے کہا کہ دیکھو لائٹ آ رہی ہے, تو بچہ جا کے کیا کرتا ہے, کب تار کھینچتا ہے, اپنے ہاتھ میں ٹچ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں. کہ نہیں, یہ تو کبھی نہیں کرتا. کبھی کیا کرتا ہے کہ سوئچ آن کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لائٹ آ رہی ہے تو یہ جلے گا. یا تو پنکھے کا سوئچ آن کر دے گا جا کر کے, اگر لائٹ آ رہی ہے تو یہ گھومے گا. کیوں؟ چونکہ کرنٹ اگر ہے تو اثر دکھائے گا. توجہ کیجئے گا, اگر کرنٹ ہے تو اپنا اثر رکھے گا اگر نور ہے. چونکہ نور میں کیفیت ایسی ہے جس میں انجماد نہیں ہے, نور میں ہمیشہ تحرک ہے. جہاں بھی رہے گا مؤثر ہوگا ہمیشہ, کبھی بھی نور چھپ نہیں سکتا کسی جگہ پر, بلکہ جہاں بھی رہتا ہے کوئی نہ کوئی اثر اس کا سامنے ہوتا ہے. اچھا, یہ ممکن ہے کہ لائٹ آ رہی ہو یہ بلب نہ جلے؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, دو حال سے خالی نہیں ہے. کہ یا کہیں نہ کہیں یہ تار ڈسکنیکٹ ہے کہ لائٹ کو آنے نہیں دے رہا, کرنٹ نہیں آ رہا, اور یا پھر بلب. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. کیونکہ ایمان ایک نور ہے, ہم نور کی مثال نور سے دیں تاکہ بات واضح ہو جائے. دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر کرنٹ آ رہا ہے تو اسے چلنا ہے, اگر کرنٹ آ رہا ہے تو اسے گھومنا ہے. کیونکہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اس کو تحرک میں لا کے رہے گا. وہ کبھی انجماد پسند نہیں ہے نور, نور انجماد پسند نہیں بلکہ تحرک پسند ہے. اگر نور ہوگا تو یہ کام ہوگا. ایمان بھی ایک نور ہے, اس کو اس سے نہیں پہچانا جائے گا بلکہ اس کے اثرات سے پہچانا جائے گا. کون مومن ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اپنے کو کہے گا تو قرآن مانے گا نہیں, بلکہ انسانوں کا ایسے پہچانے کہ دیکھو جب اللہ اکبر ہو تو اس میں کچھ تحرک ہوا کہ بیٹھا رہا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جب اذان کی آواز آئی تو اس میں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا یہ بیٹھا رہا؟ اگر اس نے مجلس کی آواز سنی تو چلا کہ نہیں؟ اگر اس نے جلوس کو آتے ہوئے دیکھا تو کچھ حرکت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اگر ماتم ہو رہا تھا تو اس کا ہاتھ سینے پر گیا کہ نہیں؟ توجہ کیجیے گا. اگر مصائب ہو رہے تھے اس کے آنکھوں میں اشک آئے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں. اگر کرنٹ ہے تو یہ سب ہوگا. جیسے اگر کرنٹ ہے تو فریج ٹھنڈی ہوگی, ہیٹر گرم ہوگا, پنکھا چلے گا, بلب جلے گا, یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر کرنٹ ہے تو اذان کی آواز آئے گی تو یہ اٹھے گا. اگر کرنٹ ہے تو ماہ سیام آئے گا تو روزہ رکھے گا. اگر کرنٹ ہے تو ماہ محرم آئے گا تو ہنسنا چھوڑے گا. اگر کرنٹ ہے تو فرش ادا بچھے گا تو یہ آئے گا. یہ ساری علامتیں اس ایمان کی ہوں گی جو ہے. دو حال سے خالی نہیں ہے میرے عزیزو, یا تو کرنٹ نہیں آ رہا جو حسین ابن علی سے رابطے کا کرنٹ ہے, وہ رابطہ کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہوا ہے تکبر کی قینچی سے, غرور کی قینچی سے, حسد کی قینچی سے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیونکہ یہ ممکن ہے ہی نہیں. میں سچرز کر رہا ہوں آپ سے, آپ یقین کریں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی امام سے اس کا کوئی تار متصل ہو اور وہ کرنٹ ادھر نہ آئے. ہو نہیں سکتا. کسی نہ کسی قینچی نے کاٹا ہے اس کو, ریاکاری قینچی نے کاٹ دیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا. جب ڈسکنیکٹ ہو گیا تو کرنٹ نہیں آ رہا. یا تو کرنٹ نہیں آ رہا ایک چیز, کچھ نہ کہیں بیچ میں کچھ ہے. اور دوسرا جملہ صرف ارتباط کے لیے ہے کہ یا تو کرنٹ نہیں آ رہا یا پھر انسانیت کا بلب. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو میں دونوں مثالیں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. کل کی گفتگو سے کرنٹ نہیں آ رہا تھا, دور دور چل رہا تھا, کرنٹ ملا تو خیمہ حسینی میں آ گیا, خیام حسینی کی طرف. کرنٹ نہیں آ رہا تھا, کوئی نہ کوئی قینچی کاٹ گئی تھی کہیں بیچ میں, اور جب اس کرنٹ کو جوڑ دیا امام نے تو چلا آیا اپنے خیمے سے نکل کے امام کی طرف, جناب زہر ہو گیا. اور جب کرنٹ تو خود گیا وہ اس کے خیمے تک. کل کے گفتگو اور آپ کے ذہن میں ہو, امام خود گئے اس کے پاس تک لیکن انسانیت کا بلب فیوز تھا. تو حسین ابن علی کے کرنٹ کا نور کا کوئی اثر نہیں ہوا, فیوز ہے. امام تو چیک کرنے کے لیے گئے تھے وہاں تک کچھ ہے کہ نہیں, تو اس نے خود کہہ دیا کہ ہم فیوز ہیں, کہ ہمارا گھولا لیتے جائیے. یعنی یہ بلب تو فیوز ہو گیا, نہیں جلے گا. شاید اس حیوان میں کچھ کرنٹ ہو. کل کے گفتگو جناب کس نے, کون تھا وہ انسان؟ کہا ابو عبداللہ ابن حرجوفی. امام خود گئے بلانے, نہیں آیا. کل آپ نے سنا ہے کیوں نہیں آیا؟ انسانیت کا بلو فیوز تھا. امام نفس نفیس پہنچ رہا ہے لیکن کرنٹ اثر نہیں کر رہا. کیوں اثر نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ بلب فیوز ہو چکا ہے, انسانیت مر چکی ہے. آج بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جہاں پر پیغام امام پہنچ رہا ہو اس کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا. بس دو حال سے خالی نہیں ہے کہ یا رابطہ نہیں ہوا بھی ائمہ طاہرین سے. میں مزاح میں گفتگو نہیں کر رہا. یا تو رابطہ نہیں ہوا ائمہ طاہرین سے یا پھر واقعی انسانیت کا بلب فیوز ہو چکا ہے اس کا. کیونکہ ایمان اثر رکھتا ہے ہمیشہ, اور جب بھی جہاں بھی ایمان ہوگا وہاں اثر ہوگا. اور بس آخری منزل پہ گفتگو ہے. اور جتنا ایمان ہوگا اتنا اثر ہوگا. آپ دیکھیں بعض جگہوں پر, اب تو خیر نہیں رہ گیا, ہم لوگ کو بچپن میں یاد ہے کبھی کبھی گاؤں میں لائٹ آتی تھی تو دیکھنا پڑتا تھا ٹارچ سے کہ بلب جل رہا ہے کہ نہیں. اتنا لو وولٹیج, اتنا ڈم کہ جو خود اپنے آپ کو دکھا دے کہ شاید جل رہا ہے, کسی اور کو نہیں دکھا سکتا. ایک وہ بھی کرنٹ تھا, اور ایک یہ بھی کرنٹ ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. تو جتنا کرنٹ ہے جس فورس پر اتنا عمل سامنے آ رہا ہے. خوشی کے پاس اتنا ہی کرنٹ ہے امامت کا کہ صرف ماہ رمضان میں جاگتے ہیں. کہیں پر اتنا ہی کرنٹ ہے کہ صرف ماہ محرم ہی میں ان کو کچھ نظر آتا ہے, اور کچھ میں اتنا ہے جو ہر لمحہ جمع ہوا ہے. توجہ کیجئے گا. کسی کے پاس اتنا کرنٹ ہے کہ مال سے دفاع کرتے ہیں مذہب کا, کسی کے پاس اتنا کرنٹ ہے کہ جان سے دفاع کرتا ہے مذہب کا, کسی کے پاس اتنا کرنٹ ہے کہ اولاد سے دفاع کرتا ہے مذہب کا. یہ تو اپنے اپنے ایمان کی طاقت ہے کہ کس میں کتنا پایا جاتا ہے. بھائی میرا دل تو ایک بات غور کیجئے گا, سب سے آسان ہے مال دینا, اس سے زیادہ مشکل ہے جان دینا, اس سے زیادہ مشکل ہے اولاد کی بازی لگانا, ہے کہ نہیں اس طریقے سے. اب وہ کس منزل پر ہوگا جو اپنے اولاد کی بازی لگا رہا ہو اور یہ عمل انجام دے کہ بستر بدل دے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا مارا جائے, یہ بچ جائے. چونکہ ہمارا کام ہے فدا ہونا, ان کا کام ہے بچ جانا. توجہ کیجئے گا. تو اگر دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا فدا ہو جائے, لیکن یہ بچ جائے, وہ کس منزل پر ہوگا ایمان کی. لیکن آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہا تو نہیں ابو طالب نے, لیکن جو ایمان کے کرنٹ کو اس کے دل میں دیکھ رہا تھا وہ ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگائے رہا, اور اسی کے بیٹے نے کہا کہ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفت المیزان و ایمان ہذا الخلق فی کفت اخرى واللہ لرجع ایمان ابی طالب علی ایمانہم. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو واللہ خدا کی قسم ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا. یہ زبان پر نہیں دیکھ رہا تھا, یہ دل میں دیکھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد را. بس میرے عزیزو, باقی ایمان کے سلسلے کچھ باتیں رہ گئیں ہیں, اور بہت سی چیزیں بہن میں کچھ آپ سامنے کل عرض کروں گا. آج اسی منزل پر کہ ایمان دل میں ہوتا ہے, اور جب روح میں اترے گا تو اس کا کرنٹ ہوگا, اس کا تاثر ہمیشہ تاثیر رکھے گا ایمان. کتنا اس وہ انسان, یعنی امام کی حدیث کو آپ دیکھیں, اگر ابو طالب کا ایمان ترازو کی ایک پلے میں اور پوری کائنات کا ایمان ترا ایمان و حاضل خلق اس مخلوق کا ایمان دوسرے پلے میں, تب ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا. مبالغہ نہیں ہے کہ ہمارے دادا ہیں لہذا کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں, یہ حقیقت تکوینی ہے جس کو امام واضح کر رہے ہیں, ظاہر چیز ہے جو واضح کر رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اگر اس راز میں پڑھیں تو یہاں سے پھر ایک مجلس چاہیے ابھی سے کہ انسان بیان کرے کیوں ہے ایسا. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اہل نظر ہیں, توجہ کیجئے گا اس چیز پر. پوری کائنات کا نچوڑ ہے پیغمبر, لولاک لما خلقت الافلاک. پوری کائنات کا نچوڑ, خلاصہ پورے اس تمام عالم, اللہ اللہ اللہ, ہر چیز کا ماحصل پیغمبر. پیغمبر ہی کے لیے سارے انبیاء آئے تھے. کوئی پتہ نہیں میں نے اسے پہلے کہا کہ نہیں کہا, کبھی کہوں گا آپ کے سامنے, سب کچھ پیغمبر ہی کے لیے ہوا. 1,34,999 انبیاء نے محنت کی تاکہ دنیا انہیں سمجھ سکے, ان کو آنا تھا, وہ سارے مقدمات تھے, اور ان کی تعلیمات کو بچایا جا رہا ہے ایک میدان میں. کون سا میدان؟ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. ایک اٹھا اس نے کہا وحی بھی آئی تھی فرشتہ بھی آیا تھا, ہم تمہیں بتائیں گے, اور ثابت کیا حسین ابن علی نے. یعنی جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک ساری محنتوں کو ایک دوپہر میں بچایا گیا. کتنا بڑا میدان ہے یہ. اسی لیے پروردگار عالم جناب آدم کے پہلے سے تصور کربلا دیا ہے. اتنے بڑے میدان میں
جب لوگ کام آ رہے ہیں تو آپ اس کو تاریخ کے حقیقت سے دیکھیے, کہا جاتا ہے 18 بنی ہاشم, لیکن جناب ہاشم کی جو اولاد ہے جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں, آپ کو معلوم, سب جانتے ہیں جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے, ان میں سے ایک ہے ابو طالب. جناب ہاشم کی بات اور نیچے آئیے, جناب عبد المطلب کی بات کر رہا ہوں, 10 بیٹے جناب عبد المطلب کے, ان 10 میں سے ایک ابو طالب ہیں, اور کربلا میں صرف ابو طالب کی اولاد ہے, صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے. جن کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے وہ صرف ابو طالب کے پوتے ہیں سارے کے سارے, چاہے وہ علی کے بیٹے ہوں یا جعفر کے بیٹے ہوں یا عقیل کے بیٹے ہوں. کتنا قوی تھا اس کا ایمان, امام سعد جی کو حدیث کے ضمن میں دیکھیں, کتنا قوی تھا اس انسان کا ایمان کہ جہاں آدم سے خاتم تک کی ساری محنت بچ رہی ہو, اگر لہو کام آیا تو ابو طالب کا کام آیا. اتنی بڑی توفیق ملنا کوئی کھیل ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی توفیق جناب ابو طالب کو دی کہ جب تک زندہ رہے اپنی جان سے بازی لگائے رہے, اپنے مال کو نثار کیا پیغمبر پر, اپنی جان کو نثار کیا پیغمبر پر, اولاد نہیں بلکہ نسل چھوڑ گئے. اور آج بھی دنیا نے دیکھا کہ اگر شیطانی آیات کی صورت میں کسی نے پیغمبر پر جرات کی تو بولا تو ابو طالب ہی کا پوتا بولا. دنیا نے دیکھا وہ سارے پیغمبر کا مال کھانے والے خاموش رہے, وہی بولا جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا. اللہ رحمان ابو طالب کہ پوری کربلا میں صرف اولاد ابو طالب کے کام آ رہے ہیں. بس میرے عزیز, جگہ جگہ پر ابو طالب کا لہو ہے. کیسی کیسی تربیت ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس کس طریقے کے لوگ کربلا کے میدان میں آئے تھے. صرف ایک تذکرہ آپ کے سامنے کروں, اسے کہا بھی گیا ہے, میں صرف دو جملے آپ کے سامنے پڑھ کر کے باتوں ختم کروں گا. ابو طالب کا پوتا ہے, مولا کائنات کا بیٹا ہے, معرفت کی منزل دیکھیں. بام کعبہ پر جناب عباس نے خطبہ دیا ہے 8 ذی‌الحج کو, جب حسین حج کو چھوڑ کے عمرے کو انجام دے کر کے جا رہے ہیں. جسے بھی حج کرنا ہوتا ہے وہ 8 ذی‌الحج تک مکے پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر وقت نہیں رہ جائے گا. اور 8 ذی‌الحج کو حسین نے مکہ چھوڑ دیا. ایسا نہیں حسین ابن علی کوئی جانتا نہیں ہے, سب جانتے ہیں پیغمبر کے نواسے ہیں, سب کو پتا ہے یہ حجت پروردگار ہیں, سب کو معلوم ہے کہ عالم زمانہ ہے, پنجتن کی آخری فردیں, صاحب کسا ہے, چادر کی تطہیر کا آئے تطہیر کا مزداق آخری مزداق ہے ظاہری پنجتن میں سے, سب جانتے ہیں. چادر کے نیچے آنے والے پانچوں میں سے آخری یہ, سب کو پتا ہے. مباہلے میں آنے والوں میں آخری یہ ہے, سب کو معلوم ہے. امنڈ گیا مکہ جب سنا کہ امام حسین سفر کر رہے ہیں. ہر ایک روک رہا ہے حسین ابن علی کو, لیکن حسین ابن علی نے کہا, آواز دی, میں ایک بالش مکے کے باہر مارا جاؤں مجھے قبول ہے, مکے کے اندر نہیں مارا جاؤں. اور دشمن حاجیوں کے لباس میں موجود ہیں. اس موقع پر جناب عباس نے بام کعبہ پر جا کر کے خطبہ دیا ہے. تو اس خطبے کو خطیب کعبہ کتاب میں یا مناقب و سعادت الکرام عین العارفین ہندی نے اس کو لکھا ہے. اس خطبے کا صرف پہلا فقرہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, باقی پھر کبھی انشاءاللہ. آواز دی, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس کو مشرف کیا, کعبے کی طرف اشارہ ہے, جس نے اس کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں سے. معرفت کا عالم دیکھیے, یعنی کیا بتایا, یہ اب مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہو گئے, یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی ہمارے یہاں آئے, کعبے کا مشرف کیا ہے علی نے اپنے قدموں سے. دیکھیں جناب عباس نے کس لفظ میں کہا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں سے. جو ان کا باپ ہے وہی تو ان کا بھی باپ ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں, کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو مشرف کیا میرے باپ کے قدموں سے, لیکن یہ نہیں کہا.
اس کو مشرف کیا کعبے پر، امام حسین کی طرف اشارہ ان کے باپ کے قدموں سے، کیوں؟ کیا وہ ان کا باپ نہیں ہے؟ ہائے کہہ کیوں نہیں رہے؟ یہ معرفت جناب عباس ہے جو جناب عباس کو اجازت نہیں دے رہی یہ کہنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس آواز دیں گے جس جگہ پر یہ موجود ہو وہاں میں قابل ذکر نہیں ہوں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، یہ معرفت کی منزل ہے۔ ایسے ہی نہیں، ابو الفضل العباس اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، ابو الفضل العباس بصیرت میں نفوس کی منزل پر تھے اور ایمان میں سختی اور صلابت کی منزل پر تھے۔ ابھی جملے کہاں وضاحت کر کی جا سکتی ہے اس کم وقت میں؟ کربلا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، تمام انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ کربلا، کربلا کی علمداری ابو الفضل العباس، علمدار کربلا، یہ کوئی معمولی منزل ہے جہاں پر سارا دین بچ رہا ہو اس لشکر کی علمداری عباس کر رہے ہوں۔ کتنی صلاحیت چاہیے انسان کے اندر، کتنا ایمان چاہیے انسان کے اندر کہ ایسے میدان کی علمداری کرے کہ جہاں پر اتنی محنتوں کو بچایا جا رہا ہو۔ اور آپ سوچئے کہ جب ایسا انسان آ کر کے کہے کہ آقا اب ہمیں بھی اجازت دے دے، جیسے ہی جناب عباس نے آ کر کے امام حسین سے کہا، چونکہ پورا دن غازی کو خیموں کا تلایا پھرتے، دشمن کو بھگاتے لڑتے بھی تھا، ایسا نہیں کہ عباس نے جنگ نہیں کی۔ جناب زہیر آئے اور آ کر کہا ابو الفضل العباس سے، عباس گھوڑے سے اترو، میں تم کو تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہا زہیر دیکھ نہیں رہا فوجیں پڑھ پڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے گزر نہیں سکتا، یہ جملے لکھے ہیں کہ ایسے ہی بتاؤ میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ تو جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ کہ ایک بہادر فرزند بیٹا ہو جو کربلا میں حسین نے کام آئے، عباس یہ وہی دن ہے۔ میں اتنا سننا تھا کہ ابو الفضل العباس نے کنگلائی لی، رکاب پر ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی، ذرا کی کڑیاں لچک گئی، آواز دیا تو شجعنی یا زہیر، اے زہیر تو مجھے جوش دلانے آئے ہو، ارائیتک ما رأیت قط، اے زہیر ابھی میں تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اتنی گفتگو میں فوجیں کچھ قریب آئیں، زہیر کہتے ہیں کہ عباس نے فوجوں پر حملہ کیا، جناب زہیر کے جملے ہیں، عباس نے فوجوں پر حملہ کیا اس طریقے سے سر برس رہے تھے جیسے کوئی تلوار چل رہی ہو کسی سرپت پر، اور اسی جنگ میں ابو الفضل العباس نے مارد سے تن بدن کی جنگ کی۔ مارد مشہور نیزہ باز ہے عرب کا، جناب عباس سامنے آئے جنگ تن بدن، ماری سے تلوار کو نیام میں رکھا، کہا مارد آج میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا۔ اس نے عباس کو نیزہ مارا، رک کے نیزے کو پکڑ لیا، نیزہ چھین کے اس کو نیزے سے مارا، واپس آئے، زہیر دیکھا تم نے؟ سینکڑوں تاریخ میں جملے لکھے، سینکڑوں لوگوں کا 800 نے کتنی کی تعداد ہے، عباس فنار کر کے واپس آئے ہیں، پورا دن عباس اسی طریقے سے پیتا ہے، ایک جانب عباس پوری فوج کو روکے ہوئے، دوسری جانب سے امام حسین کی فوج ایک کے بعد ایک جا کر کے جنگ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب عباس نے گھوم کے دیکھا تو منزل وہ آئی کہ کوئی نہ رہ گیا، میدان خالی ہو چکا تھا، 34 برس کی جوانی اور 57 برس کا بڑھاپا، مولا اب ہم کو بھی اجازت دے دیں، میں پوری جنگ تو نہیں پڑھوں گا صرف 2-3 جملے آپ کے سامنے جلدی جلدی کہوں گا۔ امام حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار کے معنی ہوتے اگر علم گر گیا یعنی کامیابی ختم ہو گئی، ہار گیا لشکر، علم کا بلند رہنا چاہیے۔ ابو الفضل العباس نے سر جھکا کر کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علمداری کرتا ہوں؟ اسی عالم میں یہ سب مصلحت پروردگار ہے میرے عزیز و یہ اتفاق نہیں ہے. اسی عالم میں خیموں سے بچوں کی آواز آئی اعلی آتش ہائے پیاس. امام نے اسی موقع سے استفادہ کیا, آواز دی عباس اچھا جا رہے ہو تو جاؤ لیکن ان بچوں کے لیے پہلے پانی کی سبیل کر دو, کیونکہ امام حسین جانتے ہیں اگر عباس جنگ کے ارادے سے گیا تو نقشہ کچھ اور ہوگا. لیکن حسین عباس کو روکے کیسے, یہ مجبوری ہے, کیا کہیں. اب اس سے پہلے اگر کبھی عباس کی کہاں تلوار کے قبضے پر گیا, امام حسین نے کلائی پکڑ لی, عباس ابھی کربلا نہیں آئی. لیکن اب تو عباس کربلا کے میدان میں ہے, چاروں طرف لاشیں ہیں بھانجے بھتیجوں کے, اس شیر کو حسین روکے تو کیسے روکے. امام حسین کی مصلحت دیکھیے, امام حسین نے ابا فضل العباس کی توجہ کو جنگ سے ہٹا کے مشکیزے کی طرف موڑا, اور کربلا کے اس جنگل میں عباس کے لیے لڑنا بہت آسان تھا, مشکیزہ بچانا مشکل تھا. جہاں بارش کے طریقے سے تیر آ رہے ہو وہاں مشکل تھا. امام حسین نے عباس کی توجہ کے جنگ کی طرف موڑا, ابو الفضل عباس اس خیمے میں آئے کہ جو خیمہ مشکیزہ پانی کے لیے بنایا گیا تھا. کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینوں سے لگائے زمین پر لیٹے, دل پھٹ گیا غازی کا. العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے, العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے, ارے بے معنی ہے میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے. لاؤ سکینہ مشکیزہ لاؤ. چچا کہاں؟ کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں. یہ جملہ زینب نے سنا. سکینہ کیا ہوا کہ چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں؟ عباس کو جناب زینب نے بلایا. واقعی آپ کے سامنے خیمے سے نکلے ابو الفضل العباس, مشکیزہ ہاتھوں میں ہے, عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, امام حسین سرست ہوئے, حسین نے اپنا دل سنبھال لیا. کتنا پیارا ہوگا حسین ابن علی کو یہ بھائی. ارے سوچئے جب حسین نے جملے کو سنا ہوگا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, حسین کا دل پر کیا گزری ہوگی, اللہ رے وفاداری, اللہ رے احترام. چلے عباس میدان کی طرف, ہزاروں کا لشکر ہے نہر پر. عباس کے پہلے حملے میں فوجیں بھاگی, ایک بھی تیر ابو الفضل العباس کے نہیں لگا, کوئی زخم نہیں آیا عباس کے. عباس فنون میں جنگی کا اتنا ماہر رہے, گھوڑے کو نہر میں اتارا, مشکیزے کو بھرا, سوکھا تھا مشکیزہ دیر لگی. چاروں طرف سے فوجیں سمٹی. ایک جملہ اس جگہ پہ کہوں, چلو بھر پانی اٹھایا, اٹھا کے پھینک دیا. راوی کہتا ہے ارادہ ان یشرب, چاہتے تھے کہ پیئے. تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیئے؟ یہ جملہ عباس کا نہیں ہے بلکہ راوی کا ہے, چاہتے تھے کہ پیئے. پینا کون چاہتا تھا؟ یہ عباس کی وفا سے بہت بعید ہے کہ جہاں اطفال حسینی پیاسے ہوں وہاں عباس پانی پینے کا ارادہ کرے. مجھے نہیں معلوم کیوں ابو الفضل العباس نے پانی اٹھایا. شاعروں نے بہت سے نظریے پیش کیے, ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, 21ویں رمضان ہے, مولا کائنات کی زندگی کی آخری لمحات ہیں. علی نے اپنی ساری اولاد کو امام حسن کے حوالے کر دیا, آخر میں ابو الفضل العباس کو بلایا, علی نے اپنے سینے سے لگایا, بہت روئے مولا. چونکہ امام حسین تو رسول کی امانت ہے کربلا میں, علی کی امانت عباس ہے, علی کی شمولیت کربلا میں عباس سے ہو رہی ہے, بہت روئے مولا. 12 برس کا عباس کا سن ہے, 14 برس کے پاس ہیں، بہت رویا بالفضل مولا کائنات، اور اس کے بعد آہستہ سے کان میں جملہ کہا، آواز دی، یا بنیا اذا کان یوم العاشورا ودخلت المشروع لا تشرب الماء واخو کل حسین تشانا، اے میرے بچے جب روزے عاشورا آئے اور نہر میں داخل ہونا تو پانی نہ پینا، ایسے عالم میں کہ تیرا بھائی پیاسا ہو. ارے مولا جانتے ہیں کہ عباس پانی نہیں پیے گا، لیکن یہ وصیت کر کے اپنے آپ کو کربلا میں شامل کر رہے ہیں کہ میری بھی کوئی وصیت کربلا کا حصہ بن جائے. ابو الفضل نے پاس نہ چلو میں پانی اٹھایا، عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو بابا، وصیت پوری کر لی. مشک و عالم کو سنبھالا، بس دو تین جملے میرے عزیز، مشک و عالم کو سنبھالا، لے کر کے ابو الفضل عباس چلے. ایک ہاتھ مشک و عالم ہے، ایک ہاتھ سے عباس جنگ کر رہے ہیں. دشمن کہتا کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو عباس کو روک لے. بڑی تیزی سے عباس خیموں کی طرف جا رہے تھے، شیر نے راستہ بدل دیا، جدھر سے گئے تھے ادھر سے نہیں آئے بلکہ جہاں کھجور کے درخت تھے وہاں سے آ رہے ہیں، تو اس لیے درختوں کی آڑ سے مشکیزے کو بچانا آسان تھا. عباس کا راستہ طولانی ہوا تاکہ مشکیزہ بچ جائے درختوں کی آڑ میں، لیے ہوئے عباس آ رہے، ایک بھی تیر مشکیزے کے لگ نہیں سکتا. ابھی عباس کے ہاتھ میں شمشیر ہے، کوئی تیر مشکیزے تک نہیں آیا. اچانک عباس کے ہاتھ پر کسی نے وار کیا، درخت کے پیچھے سے چھپ کر کے ہاتھ کٹ گیا. مشک و عالم کو ایک ہاتھ سے سنبھالا، عباس نے بھاگ نہیں رہ گیا. اب ساری توجہ یہ ہے کہ مشکیزہ بچا رہے ہیں، اب حملہ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ میں مشک و عالم ہے، اس ہاتھ پر بھی وار ہوا. کافی دور تک عباس ایک ہاتھ پہ گئے ہیں، کیسے لو رہے تھے مجھے نہیں معلوم، کیسے مشکیزہ بتا رہے تھے مجھے نہیں پتا. اسی جگہ بات تمام ہو گئی، اسی کو پوری باتیں نہیں پہنچ سکتا، بس ختم کر رہا ہوں. وار ہوا، یہ بھی ہاتھ کٹا. عباس نے عالم کو گھٹنوں میں دبایا، مشکیزے کو دانت میں دبایا. دشمن کے جملے ہیں، نہ عالم گرنا دیا نہ مشکیزہ گرنا دیا، چونکہ پیاسے بچے خیموں سے باہر آ کے عالم دیکھ رہے تھے. ارے اگر یہ عالم گر گیا تو بچوں کی آنکھ ٹوٹ جائے گی. دشمن کہتے ہیں کہ عباس و عالم دونوں ایک ساتھ گرے ہیں. مشکیزے کو دانتوں میں دبائے، علم کو باپ پیروں میں دبائے ہوئے عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. مقتل کہتا ہے اپنے آپ کو مشکیزے کو لٹا دیا، ارے مجھ پر تیر لگ جائے. لیکن مشکیزہ بچ جائے، بس آخری ٹکڑا ہے. مجھے نہیں معلوم ابو الفضل عباس کو باب الحوائے